আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদু ফাকাদ ক্বালা আল্লাহু তাবারাক ওয়া তাআলা كما ورد في سورة المنافقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ المنافقون کی آخری تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کا آج یہ دوسرا حصہ ہے۔ آج کے جمعے کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، لیکن کیونکہ یہ متعلق ہے دونوں پچھلی آیت سے بھی، تو پہلے اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ قرآن حکیم میں 92 آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا، اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو اکثر و بیشتر مدنی صورتوں میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہاں اگر اہل ایمان کو مخاطب بھی کیا گیا تو یا عبادی کر کے، مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ ملتا۔ لہذا انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ ان جمعے کے خطاب میں ان آیات مبارکہ ہی کے حوالے سے تذکیر و یاد دہانی کروائی جائے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 9 سورۃ المنافقون، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے کہ مال اور اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دے اور اللہ کا ذکر، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت کے حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کرے، یہی لوگ خسارہ پانے والے۔ دعا کریں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ فرما دے۔ قرآن حکیم میں سورۃ التغابن میں رب کائنات نے اس مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہے. فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی شے کو جس سے آزمایا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے. تو گویا دنیا کی زندگی میں جو رب کائنات نے ہمیں بھیجا ہے چند لاکھ گھنٹے کے لیے، اور اس چند لاکھ گھنٹوں میں ہماری آزمائش مطلوب ہے کہ ہم خدا نخواستہ ان چیزوں میں تو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے کہ جو مطلوب نہیں ہے، لیکن بہرحال آزمائش ہے. تو رب کائنات نے اس دنیا میں جو مختلف چیزیں رکھی ہیں اس میں ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے. اگر ان چیزوں میں کشش نہ ہو تو ظاہری بات ہے کوئی انسان اس طرف نہیں جائے گا. ان پرکشش چیزوں میں سب سے زیادہ جس میں اٹریکشن رکھی گئی وہ مال ہے، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ بھی حدیث کے مطابق اس مال کو قرار دیا. لہذا اللہ پاک فرماتا ہوا انہ لحب الخیر لشدید، یہ آیت مبارکہ انسان کی ایک نفسیات بھی بیان کر رہی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً اس میں مال، خیر سے مراد مال ہے، مال کی ایک شدید محبت موجود ہے. لہذا دنیا میں جو چیزیں انسان کو غافل کرتی ہیں، پھر اس غفلت کی وجہ سے نافرمانی کی طرف جاتا، پھر دنیا میں غفلت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے جو بیماریاں اس میں پیدا ہوتی ہیں، اس میں نفاق سب سے خطرناک بیماری ہے. پھر حسد پیدا ہوتا ہے، حسد، جیلسی، پھر تکبر آ جاتا ہے، کبر، بڑائی، پھر بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے، پھر یہ اخلاقی بیماریاں جو ہیں وہ مختلف انداز سے کریکٹر بلڈ کرتی ہیں، جن کو رذائل اخلاق کہتے ہیں. جو ایک انتہائی ناپسندیدہ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی سخت ناپسند ہو جاتا ہے. تو گویا یہ سمٹمز ہیں ایک شخص کو سمجھنے کے لیے، علامات ہیں. اور اس کا جو کاز ہے، ریزن ہے اس بیماری کا، وہ مال کی محبت، دنیا پرستی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، دیکھو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کا یہ دور، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دجالی فتنہ ہے. یہ ایسا دور فتن ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس فتنے سے جو المسیح الدجال کا فتنہ ہوگا. دجالی فتنے کی جو علامات ہیں اس میں یہ دجالی تہذیب ہے اس وقت جو ہمارے سروں پہ سوار ہے. اس کی بہت ساری علامات پہلے بھی بیان ہوتی رہی. ایک شخص ہوگا باقاعدہ یہودی دجال، جس کو دجل سے دجال کہا گیا، وہ شخص وہ آئے گا، اور اس کے جو بھی نشانی احادیث میں بیان ہوئی وہ سب موجود ہیں. لیکن ایک تہذیب ہوگی دجالی تہذیب، جو اس وقت ہم سب اس میں شامل ہو چکے ہیں، ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں. یوں گویا کہہ لیجئے جس طرح جب بادل چھاتے ہیں تو خاص تھوڑی تھوڑی دیر میں بادل چھاتے ہیں، ایک دم سے تو بادل نہیں آ جاتے، لیکن جب بادل پوری طرح سے کلاؤڈلی ہوتا ہے موسم، تو اب دھوپ کی روشنی انسانوں تک نہیں پہنچتی. ہر انسان ان بادلوں کے تحت جو جیسا بھی موسم ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح یہ دجالی تہذیب پوری طرح سے چھا چکی ہے. یہ دجالی فتنہ صرف امریکہ ہی میں نہیں، مسلمان ممالک کو بھی اپنے پوری طرح سے شکنجے میں لے چکا. اور میں اور آپ اس وقت دجالی فتنے کے تحت، دجالی تہذیب، اس ایک آنکھ کی جو کاڑی تہذیب ہے اس میں ہم شامل ہو چکے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دجالی فتنے کا سمبل مال کی محبت، دنیا کی محبت ہے، جو آج پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے. لہذا اس بیماری کا علاج بھی ہونا چاہیے. اگر بیماری اتنی شدید ہے تو پھر علاج بھی ہونا چاہیے. پہلے تو پریکاشنز ہوتی ہیں، لیکن اگر بیماری لگ جائے تو اب علاج بات بیان کرنا چاہیے. علاج اگلی آیت میں آ رہا. فرمایا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, اور خرچ کرو اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی شخص پر موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب, اور جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھ لے, موت کی علامات ظاہر ہو جائیں, تو اب وہ کہے لولا اخرتنی, اے میرے رب تو نے موخر کیوں نہیں کر دیا مجھے, الى اجل قریب, ایک قریبی وقت تک کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دے. اچھا تھوڑی سی مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ, تو میں صدقہ کر دوں گا, جو میرا مال ہے میں سب تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور پھر نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. رب کائنات نے اس کا جواب دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, پہلا جواب تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی جان کو مؤخر نہیں کرتا. اذا جاء اجل, ہوا جب اس کا اجل وقت مقررہ جو ٹائم دیا گیا تھا, گیون ٹائم, اور یہ دیا اس وقت گیا تھا جب وہ رحم مادر میں تھا. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی, بہرحال میں اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن کتنی سانس لے گا, کتنا وقت اس شخص کو دیا جا رہا ہے, یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. تو وہ جب وقت آ گیا تو ایک لمحے کی بھی گنجائش نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور ایک اور جواب وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے. تو گویا اس آیت میں نفاق یا دنیا پرستی کا علاج کیا بیان ہوا؟ انفاق. اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ دونوں کا مادہ ایک ہی عربی زبان میں, نون فا قاف سے نفاق بنتا ہے, نفق, اسی سے منافق, منافقت, یہ سب اسی نون فا قاف سے بنا, اور اسی مادے سے باب افعال میں انفق ينفق انفاقا, انفاق اس نفاق کا علاج ہے. آج سائنس بھی بتاتی ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج اسی وائرس سے کیا جاتا, اسی میں کچھ ایڈیشن سبسٹریکشن کر کے, کچھ ایکسپیرینسز کر کے علاج بھی اسی سے نکال لیا جاتا. اور عربی زبان میں کہتے ہیں, بلکہ اردو میں بھی محاورہ ہے, لوہا لوہے سے ہی کٹتا. تو بہرحال اس بیماری کا علاج, سب سے پہلے تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا, خدا نہ خواستہ اس بیماری کے علامات ہم میں تو موجود نہیں, تبھی تو علاج بتایا جائے نا, ورنہ علاج تو کنسرن ہی نہیں ہم سے. عام طور پر انسان یا آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ منافقت یا نفاق یا ہمارا تذکرہ تھوڑا ہی ہو رہا, یہ تو اس زمانے میں جو کچھ لوگ تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں جنہوں نے صحیح طور پر ایمان قبول نہیں کیا, بس ان کا تذکرہ ہے جو قرآن کرتا, ہم سے متعلق ہی نہیں, ہم تو پکے مومن ہیں. اور مومن بھی ایسے کہ جو برتھ رائٹ لے کر آئے ہیں, جنت ہمارا برتھ رائٹ ہے. گویا قرآن اگر نفاق کا تذکرہ کرتا ہے یا عذاب کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ ہمارا تذکرہ نہیں. تو یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے انسان جو اپنے بارے میں سمجھ لے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں, باقی نفاق منافقت میرا تذکرہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس مرض سے سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے مومن, اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں مجھے یہ نفاق نہ لگ جائے, اور جو پکا منافق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے نچن سمجھتا, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے, اور ایسی ہوتی ہے اس کی کیفیت جیسے ناک سے بس مکھی ہٹا دی, بس اس سے زیادہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مرض نفاق سے, دنیا پرستی سے, مال کی محبت سے محفوظ فرما دے. دعا بھی ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی شریف میں روایت موجود ہے, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اور یہ دعا تلقین کی ہے نبی کریم نے ہمارے لیے, ظاہر بات ہے یہ ساری دعائیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیں. لہذا اگر اپنے زندگی کے اوقات کا ہم جائزہ لیں، تنہائی میں لیجیے گا میری باتیں، غور سے سن کے تنہائی میں ذرا میری باتوں پر غور کیجیے گا، 24 گھنٹے ہمارے کس طرح گزر رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دنیا عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یا کوئی مقصد زندگی بھی ہے، کوئی آبجیکٹو لے کے زندگی گزار رہے ہیں؟ بغیر کسی مقصد زندگی گزارنا ہی تو جانوروں کی زندگی ہے، جانوروں کو کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا. اولائک کل انعام، قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل ہیں دلوں سے غور نہیں کرتے، کان ہیں کانوں سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اولائک کل انعام بل ہم اضل اولائک ہم الغافلون. یہ جانوروں کے مانند ہیں، اس سے بھی زیادہ بدتر شاید، بلکہ یہ اصل وجہ ہے کہ غافل ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنی زندگی کا ایک ایم، ایک مقصد تخلیق یا مقصد جو بھی مقصد ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں. کہیں پر بھی ضروری نہیں کہیں لکھا ہوا ہو، دل و دماغ میں ہو، کہیں ڈائری بنائیے وہاں لکھ لیں، اور پھر جائزہ لیں کہ ہمارے 24 آورز، 24 گھنٹے جو ہم گزار رہے ہیں، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ شیطان ہمیں یا دنیا کی زندگی ہمیں بھلا رہی ہے اس مقصد سے. جانا لاہور تھا، پشاور کی گاڑی میں بیٹھ گئے یا کہیں اور بیٹھ گئے، تو ظاہر ہے ڈی ٹریک ہو گئے، تو منزل تو کھوٹی ہو گئی. تو یہاں وجہ بتا دی، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی شریعت سے غافل نہ کریں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور انہی چیزوں میں اٹریکشنز پیدا کر کے ہماری توانائیاں ساری کی ساری کھپا دیتا ہے اس مال کے لیے. 18 سے 20 سال ہماری زندگی کے کس کام میں لگتے ہیں؟ تعلیم کے حصول کے لیے. تعلیم تو ہے، تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. یہ تعلیمی نظام جو آپ کا اس وقت ہے، یہ ہمارا تو نہیں ہے. دین اسلام کی تعلیمات کا آغاز تو تربیت سے ہوتا، اور ماں اس کی سب سے پہلی کلاس ہوتی ہے جو تربیت کر رہی ہوتی ہے ہمارے اخلاق کی، کردار کی. اور ہم 2.5 سال کی عمر میں جب بچہ دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے، اس کو اسکول کے حوالے کر دیتے. یہ تربیت کریں گے. جن کی اپنی تربیت کی شدید ضرورت ہے، وہ کیسے ہماری بچوں کی تربیت کریں گے؟ تو بہرحال تعلیمی نظام میں 18 سے 20 سال بلا مبالغہ لاکھوں روپے لگا کر ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اپنے بچوں کی تربیت کروا رہے ہیں ان اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سے. تو ذرا جائزہ لے لیں کس کام میں لگ رہا ہے ہمارا. ڈگریاں ملتی ہیں، اور ڈگری بھی سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے نا. وہ بہت سے ایسے ڈاکٹر آپ کے چینل میں آ رہے ہیں جو پیسے دے کر وہ ڈگریاں خرید کے لے آئے، اور ڈاکٹر لگا ہوا ان کے نام کے ساتھ. تو ڈگریاں تو ایسے بھی مل جاتی ہیں، ڈگری ڈگری ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی ہو. یہ چیف منسٹر آف بلوچستان فرما رہے تھے جب ڈگریوں کو چیکنگ شروع ہوئی کہ ایم این اے اور ایم پی اے کے لیے کم از کم گریجویشن چاہیے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو ڈگری ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ ڈگریز ہی ہیں بیسیکلی، یہ پیپرز ہیں، پیپرز جو کئی لاکھ روپے لگا کر ہم اپنے بچوں کے حاصل کر لیتے ہیں، جس سے جاب مل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. شادی سے پہلے بھی پوچھ لیتے ہیں، بیٹا کیا پڑھا ہے؟ میں نے ایم بی اے کیا ہے. بہرحال بہت اہم ہے یہ تعلیمی نظام. یقیناً میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ یہودیوں کے جب کوئی شادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ لڑکے کی ڈگریاں نہیں پوچھتے، سیلری بھی نہیں پوچھتے، عمر بھی نہیں پوچھتے، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں وہ اس کی لائبریری دیکھ کر، اس کے کمرے میں جو لائبریری جو کتابیں رکھی ہوئی ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کیا پڑھتا ہے، کیا نفسیات ہیں اس کی. ہم پہلے پوچھتے ہیں عمر کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال انفاق یہ ہے آج کا موضوع، اور اب تک میں تمہید بیان کر رہا تھا کہ یہ علاج ہے اصل میں نفاق کا، دنیا پرستی کا. لہذا یہ مال جس سے انسان شدید محبت کرتا ہے اور کئی سال اپنے اس کام میں لگاتا ہے، کئی لاکھ روپے اپنے لگا کر ڈگریاں حاصل کر کے پروفیشنل کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے، اکثر و بیشتر دنیا پرستی میں ہمارے وقت گزرتا. بہرحال یہ تجزیہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل ہی نہ کی جائے، یہ دوسری انتہا ہو جائے گی. ایک دورے میں کچھ زیادہ امفیسائز کر دیا دین کی تعلیم پر تو آ گئے. کیا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے؟ آپ کے یہاں تو ڈاکٹر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں, اور فلاں بھی ہیں تو ضرور. میں نے کہا بھائی ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, میں منع تھوڑا ہی کر رہا ہوں کہ آپ یہ حاصل نہ کریں, لیکن آبجیکٹو تو دیکھیں کہ 18-20 سال میں ہمارا بچہ بن کیا رہا. وہ انسان کا بچہ بھی بن رہا ہے نہیں بن رہا؟ 20-22 سال جو ہم نے لگائے, اس کے اتنے پیسے لگائے, کوئی اخلاقیات بھی کچھ سکھائی اس کو, کوئی اس کو دین کی تعلیم کچھ. تمہارا انتقال ہوگا تو نماز جنازہ پڑھانے کے قابل بھی ہیں؟ یا مزید یہ نماز جنازہ تو بہت بڑی بات ہے, غسل دینے کے قابل بھی ہیں یہ؟ یا ابا جان کو عیدی کے حوالے کر کے آ جاؤ, وہی نلا دلا کر تیار کر کے بھیجیں؟ یہ اس وقت صورت حال ہماری ہے. ڈیڈ بڈی کو آنکھ بھی نہیں لگاتے, شاید اس وجہ سے کہ دوبارہ اٹھنا بیٹھے. لیکن بہرحال خوف بھی ہوتا ہے, ڈر بھی لگا ہوتا ہے, تو سکھایا ہوگا تو غسل دیں گے نا. نکاح پڑھانے کے قابل نہیں ہے. ہماری میجورٹی نکاح میں ہوتا کیا ہے, ڈیٹیلز کیا ہے پتہ ہی نہیں. تو یہ بنیادی چیزیں تو کم از کم سیکھو. کوئی عالم دین بننے کی بات نہیں ہو رہی, مفتی بنانے کی بات نہیں ہو رہی, لیکن بنیادی چیزیں تو ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے متعلقین کو سکھانی چاہیے. جو یہ تعلیمی نظام نہیں سکھا رہا, جس میں ہماری بہترین صلاحیتیں کھپ رہی ہیں, ہمارے بچے کے بہترین اوقات لگ رہے ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر وہاں کیا سیکھا جا رہا ہے یا بیان بھی نہیں ہو سکتا. کرہ قلم اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سر پکڑ کے بیٹھیں گے, یہ پڑھایا جا رہا ہے کیمبرج میں چھوٹے معصوم بچوں کو. تو بہرحال اس پہ مزید تنقید تو کی جا سکتی ہے, لیکن موضوع ہے انفاق. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما دے. یہ فتنہ ہے اصل میں مال کی محبت سب سے زیادہ. لہذا انفاق کے حوالے سے دو مدیں ذہن میں رکھیے, یہ قرآن حکیم کا بہت اہم موضوع ہے, جہاد بالمال. لہذا دو موٹی موٹی اس کی جو قسمیں ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. ایک انفاق وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کے غلبے کے لیے ہو, اللہ کی کتاب کی ترویج کے لیے, اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جو پیسہ لگتا ہے, جو صلاحیت لگتی ہے, اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اور انفاق کا سب سے بہترین مصدر یہی ہے. دوسرا کہلاتا ہے صدقات و خیرات. یہ انفاق کی وہ قسم ہے جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہوتا. ایک صدقات واجبہ ہیں جو زکوٰۃ ہیں, جو صاحب نصاب ہیں ان پر لازم ہے جو وہ سالانہ بنیاد پر تقسیم کریں. ایک صدقات نافلہ ہیں جو روزانہ ہر شخص کسی کو جو ضرورت مند ہے اس کو دے سکتا. تو پہلی مد جو ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا, گویا اس بندے کا اکرام کرتا جو اللہ کے دین کے لیے اپنا پیسہ لگا رہا. من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, فیضاعف لہ, اس کو وہ بڑھائے چڑھا کر اور بڑھا کر عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے. ہم اپنا پیسہ کون سے بینک میں رکھواتے ہیں جو سب سے زیادہ سیکیور ہو, کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں, بھائی پیسہ رکھوا رہے ہیں 1-2-3-4 کروڑ روپے تو بینک بھی ذرا سٹیبل ہونا چاہیے. اور مقصد ہوتا ہے سب سے زیادہ سود ملے جہاں سے وہاں پیسہ رکھواتے ہیں, سیکیور بھی ہو, سیف بھی ہو, اور پیسہ بھی مل رہا ہو. میرے بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بینک ہے اس کو کہتے ہیں بینک آف اللہ انلمیٹڈ. یہ تو لمیٹڈ ہی ہے نا سارے, 12% دے رہا, کچھ 15% دے رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بینک وہ ہے جس کو خوبصورت انداز میں کسی نے کہا تھا, بینک آف اللہ انلمیٹڈ. تمہارے اخلاص کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا. کم از کم 700 گنا کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے, یہ کم از کم ہے. 700 ٹائم دے سکتا ہے کوئی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گندم کا ایک دانہ, جب وہ بوتے ہیں اسے تو اس میں سے جو پودا نکلتا ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے. کتنے ہوئے؟ स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग काम करते हैं वो अभी आपको कैलकुलेट करके बताएंगे, सेकेंडो में, क्योंकि उनका काम ही है। 700 एक दाने से 700 का वादा तो मिसाल समझ में आ गई ना, इससे बेहतरीन और क्या मिसाल होगी इन्फाक की। लेकिन साथ साथ फरमाया वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, और बढ़ा के देगा अल्लाह सुबहाना ताला जिसको चाहेगा। शर्त यह है कि इखलास की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर इखलास नियत से अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह के दीन के लिए, तो पहली बात तो अल्लाह ताला उसको कर्ज हसना करार दे रहा है। कर्ज, कर्ज किसे कहते हैं? जो जब दिया लिया जाता है तो नियत क्या होती है? वापस करना है। हमारे माशरे की तरह नहीं, सियासतदान लेते ही बैंक ही इसलिए खोला गया है कि सियासतदानों को कर्जे देने, जो उन्होंने लाजमन माफ करवाने, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो गया? कर्ज इसलिए थोड़ी लिया था कि वापस करेंगे। वो दोस्त ही क्या जो खफा हो गया, और वो वादा ही क्या जो वफा हो गया? वादे इसलिए थोड़ी किए जाते हैं कि पूरे करने। कर्ज तो लिए ही हमने, एमएनए एमपीएस जो थे हमने लिए इसलिए थे कि हमको माफी कराना। पूरा बैंक खोला हुआ है, और बैंक क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं इस खुतबा जुमा में, बहरहाल अलमिया है इस कौम का, अलमिया निस्फ़ुल ली व निस्फ़ुल लक, हाजा कौमुल जाहिलून, पहले से प्लान करके आए हुए, आधा मेरा आधा तुम्हारा, ये जाहिल कौम है, इनको कोई परवाह नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारा पैसा जा कहां रहा है? हमारा पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई, सैलरी पर्सन पूरी एक सैलरी देता है अपनी, अब ग्रेड 17 का अब जो उससे ऊपर का है, एक सैलरी टैक्स देता है पूरा, वो इनकम टैक्स 10-15% 17% सेल टैक्स, कभी हमको पता ही नहीं होगा होता क्या है। 100 रुपए का बिस्किट खरीद के लाते हैं, 17 रुपए आप गवर्नमेंट को दे चुके होते हैं विद होल्डिंग टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगाए। हमारा पैसा यहां से ले जाकर ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले कौन है? हमारा है या कहीं और से आया था? इस आवाम का पैसा है जिसको चूस चूस कर क्या कुछ नहीं किया सियासतदानों ने, कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन कौम को इस हवाले से कोई परवाह ही नहीं। तो बहरहाल एक शेयरिंग आई थी, वो आपसे सुना देता हूं, बात बिल्कुल सही है। वो कौम जहां किताबें जमीन पर बिकती हों और जूते शीशे की अलमारियों में बिकते हों, उस कौम को किताबों के नहीं जूतों की जरूरत है। तो हकीकत तो यही है। बहरहाल इन्फाक हवाले के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था, हमारे इस पैसे का सबसे ज्यादा जो बेहतरीन मसरफ हो सकता है वो अल्लाह सुबहाना ताला का दीन है। और सहाबा की मिसालें अगर ली जाएं तो वाकया ये अजीम मिसाल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मनाकिब बयान करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिनात में से। दीन पर जितना एहसान किया उन्होंने, दीन की खिदमत की, नबी मोहतरम खुद फरमाते हैं कि इसका अजर अल्लाह सुबहाना ताला इसको अता फरमाएगा। लेकिन उनकी खास बात क्या थी? अल्लाह के दीन के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया। सिद्दीक अकबर कहलाया, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, बेशुमार वाकयात में अल्लाह का दीन, जब जब जरूरत पड़ी दीन के लिए खर्च करने वाले। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशराए मुबशरा में शामिल है। ये वो सहाबा हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, और इन लोगों ने जहां अपनी जानें, अपना वक्त, अपना सलाहियतें अल्लाह के दीन के लिए लगाई, नुमाया तरीन से अल्लाह के नाम में पैसा खर्च करने वाले। लिहाजा अल्लाह ही से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इखलास नियत के साथ अपने दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ तहरीकें हैं जो ये काम कर रही हैं। पहले जायजा ले लें उनके इखलास का, कि वो इखलास नियत से अगर काम कर रहे हैं तो हमारे डोनेशंस वो उनको नहीं दे रहे हैं, हम दें किसे रहे? अल्लाह सुबहानहू ताला को, अल्लाह के दीन के लिए। दूसरा मसरफ इस हवाले से बंदों पर खर्च करना है, जिसको सदका और खैरात कहते हैं। और इस हवाले से भी अल्लाह सुबहानहू ताला की रजा लाजिम हो जाती है उन लोगों पर कि जो अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हो, अल्लाह के बंदों की तकलीफ को दूर कर रहे हो, जरूरियात को दूर कर रहे हो, और अल्लाह की रजा के लिए, कोई नामो नमूद के लिए नहीं। سورہ دہر میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا ایک جملہ نقل کیا کہ جب وہ اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں قیدیوں کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ تک نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، کوئی بدلہ ہمیں دو، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کی جو اس وقت مظلومیت ہے وہ آپ کے علم ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس وقت قسمہ پورسی کی جو زیادہ کیفیت کی عالم ہے وہ شام ہے، شام کی صورتحال ہے، اور ترکی کی سرحد پر 2 سے 2.5 لاکھ مسلمان ہیں جو اس وقت شدید سردی کے عالم میں بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور وہاں سے آنے والی جو انفارمیشن ہے، مفتی ابو لبابہ صاحب بھی موجود ہیں، مفتی عبد الستار صاحب بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے وہ واٹس ایپ پر ان کے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ لہذا ہماری گزارش ہوگی آپ حضرات سے خاص طور پر اس طرف توجہ دیجئے، اور جو صدقہ خیرات جو پیسہ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی نیت کرتے ہیں اس کا سب سے بہترین مصرف اس وقت موجود ہے، یہ تو کم سے کم ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں، اور معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرے۔ جو سازشیں ہیں پیچھے وہ بھی پوری ایک تقریر کر کے گئے امیر محترم یہاں پر، اسرائیل جس طرح یہودی ایجنٹ پوری طرح سے دندنا رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے وہ دوسرا موضوع ہے، لیکن اس وقت ہمارے مسلمان بھائی بہن کلمہ کو مسلمان جس تکلیف میں ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ احساس ہو۔ اور اسی طرح مستقل انفاق کے حوالے سے جو تحریکیں آپ کو نظر آ رہی ہیں دین کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن کی تبلیغ کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، ان کو بھرپور سپورٹ کرنا اس وقت ضروری ہے۔ ایک ہوتا جہاد بالمال، ایک جہاد بالنفس، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا اس کام کے لیے، بہترین صلاحیتوں کے حامل تھے، چاہیں تو دنیا کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے وقف کو دین کے لیے وقف کیا ہوا۔ تو اب ایسی تحریکوں کے لیے بہرحال ہمارا پیسہ، حلال کا پیسہ جو اللہ پاک نے دیا ہے، بہرحال اس مد میں لگنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ انجمن خدام القرآن کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ داعی قرآن، ساری زندگی اپنی دین کی خدمت، قرآن کی خدمت کے لیے خاص طور پر وقف کر دی، ان کی بنائی ہوئی انجمن خدام القرآن ہے، جس میں ایک اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ یہ قرآن اکیڈمی ہے، یہاں مسجد بھی ہے، نیچے الحمدللہ مدرسہ بھی ہے، اور پورا 1 ایئر کورسز 2 ایئر کورسز بھی ان اکیڈمیز میں ہوتے ہیں، یاسین آباد مین دستگیر اس علاقے میں الحمدللہ وہاں پر بھی یہ فنکشنل ہے، گلستان جوہر میں، کورنگی میں، لانڈی میں، اور بھی کئی مراکز الحمدللہ اس وقت انڈر پروسیس ہیں۔ آپ سے گزارش ہے اس طرف توجہ دیجئے، انجمن خدام القرآن کے اغراض و مقاصد کو پڑھیے سمجھیے، اور اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے تو اس حوالے سے بھی اپنا انفاق اس میں جمع کرائیے۔ سب سے بہترین انویسٹمنٹ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ انفاق فی سبیل اللہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اجر و ثواب دینے والے ہیں بدلہ، اس میں سب سے بہترین بدلہ یہ ہے۔ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کے لیے جو پیسہ لگے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ قرار دے رہا، اپنے ذمے قرض قرار دے رہا، اور آپ میں سے وہ باصلاحیت لوگ جو دین سیکھ سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح سے وقف کیجئے۔ انفاق صرف مال کا نہیں ہوتا، انفاق جان کا بھی ہوتا ہے، صلاحیتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری صلاحیتوں خریدار ہے۔ ایک تلخ جملہ میں کہہ دیتا ہوں، بہرحال بعض لوگ اس پسند نہیں کرتے لیکن حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ملٹی نیشنل اس وقت ہماری بہترین صلاحیتوں کو خرید چکے ہیں اور غلام بنا چکے ہیں ان کا، سونے کی زنجیریں پہنا کر ہمارا جو کریم ہے اس وقت معاشرے کا، ان کا غلام ہے، سلیوز، ہائیلی پینڈ، بہترین گاڑیاں، بنگلے کے لیے لون، اور کیا چاہیے انسان کو، بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو وہاں۔ پہلے زمانے کے غلاموں کو لوہے کی زنجیریں پہنایا جاتی تھی، آج سونے کی زنجیریں پہناتے ہیں ملٹی نیشنلز۔ میرے بھائیوں، ہماری صلاحیتوں کا خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہیں۔ ہماری ان صلاحیتوں کا خریدار ہمارا رب بھی ہے. یہ جہان یہ صلاحیتیں دی کس نے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بہرحال اپنی صلاحیتوں کو کم پر نہ بیچیں خدا کے واسطے. جو ہمارا سب سے بہترین خریدار ہے ہماری صلاحیتوں کا، اپنی صلاحیتیں اس کو دیجئے، وہ آپ کو بہترین ریوارڈ دے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ پاک ان باتوں کا ہمیں یقین عطا فرمائے کہ ہماری صلاحیتیں 24 گھنٹے، 40 سال، 50 سال کن کاموں میں لگ رہے ہیں، کہاں انویسٹ کر رہے ہیں، کہاں کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ہم نے جانا کہاں ہے. اللہ پاک اس منزل کی طرف جانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.